لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم الله رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. انسان اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہے. یہ زمین کے اوپر اللہ تعالی کا نائب ہے, اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اور اللہ تعالی کی ذات کا صفات کا مظہر اتم ہے. اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے. ہر چیز میں, ہر معاملے میں اللہ تعالی ہی کی مرضی ہر حال میں پوری ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اما حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا. وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہے. ان کی خواہش تھی کہ اپنے پروردگار کے پاس جنت میں ان کو دار الخلد مل جائے, لیکن اللہ تعالی کی مرضی ایسی نہیں تھی. اللہ تعالی چاہتے تھے کہ وہ زمین کے اوپر اترے. تو بالآخر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالی کی. اللہ تعالی کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو جب خواب آئے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. تو اس نیک بیٹے نے جواب دیا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین, کہ اے میرے پیارے ابو جان, جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ وہی کیجئے, انشاء اللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو جب دونوں باپ بیٹے اس بات کے اوپر تیار ہو گئے, ارادہ کر لیا, یعنی کہ والد محترم نے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اور بیٹے نے ذبح ہونے کا ارادہ کر لیا, فلما اسلما, جب دونوں نے اپنی گردن سر تسلیم خم کر لیا, جھک گئے, ارادہ کر لیا, تو اللہ تعالی کی مرضی یہ نہ ہوئی کہ بیٹا ذبح ہو. تو جنت سے ایک مینڈے کو بھیج دیا گیا اور بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیا. تو مرضی پوری ہونی تھی اللہ تعالی کی, اگرچہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کا حکم ماننے کی مرضی پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا. اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ شہد نہیں کھائیں گے, فوراً اللہ تعالی کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا, یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام فرماتے ہیں جس کو کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ تبتغی مرضات ازواجک فإن والله غفور الرحیم. تو یہ محبوبانہ خطاب آنے کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے اوپر عمل فرمایا اور دوبارہ شہد کھانا شروع کر دیا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرضی ہر حال میں اللہ تعالی ہی کی پوری ہوتی ہے. چاہے مرضی والا شخص, والا انسان کتنا ہی بزرگ اور برتر کیوں نہ ہو, بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کی اس دنیا میں چلنی ہے. انسان کے لیے اس زندگی میں, اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ کہلاتا ہے ابلیس کا طریقہ, اور دوسرا طریقہ کہلاتا ہے آدم علیہ السلام کا طریقہ. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام جنوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو, اسجدوا لآدم, سب کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو, لیکن ابلیس ملعون نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ اس سے خطاب فرماتے ہیں کہ ما منعک اللہ تسجد, کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ کے اندر اونچائی کی صفت ہے, اور آپ نے اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا اور گیلی مٹی کے اندر عاجزی ہے, انکساری ہے, جھکنے والی صفت ہے, تو میں اس سے بہتر ہوں, اس وجہ سے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. لیکن اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا, تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید میں اس وقت جس درخت کے سامنے کھڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ صرف اس درخت کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو کسی اور درخت کا پھل کھانے سے مجھے منع نہیں کیا گیا. اس غلطی کی وجہ سے ان سے بھول ہو گئی اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر خود گواہی دیتے ہیں, قرآن عظیم الشان فرماتا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ ہم نے ان کے اندر اپنی نافرمانی کا عزم نہیں پایا تھا, انہوں نے کوئی عزم اور ارادہ کر کے یہ گناہ نہیں کیا تھا, ان سے بھول ہو گئی تھی. تو اس کے اوپر بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھ گچھ کری اور ان کو زمین پر اتار دیا, تو اس کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے بے شک اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی, ہمارے گناہ کو معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا, تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ دو زندگی گزارنے کے طریقے ٹھہرائے, دو اسلوب زندگی کہلائے. ایک اسلوب شیطان کا کہ ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی, لیکن اس کے بعد پھر اس نے اپنی غلطی کے اوپر حجت پیش کری, دلیل پیش کری, اور اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا. اور دوسرا اسلوب زندگی جس کو کہ کہتے ہیں بندگی, وہ اسلوب زندگی یہ ہے کہ جب بھول ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنا, اس کے اوپر حجت نہ پیش کرنا, کٹ حجتی نہ کرنا, دلیلیں نہ دینا, بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لینا, توبہ استغفار کر لینا. تو یہ ایک بہت سادہ سی بات ہے, ایک سادہ سا عنوان ہے, لیکن اس بات کو ہم اپنی زندگی میں اکثر بھلائے رکھتے ہیں کہ غلطی اگر ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ بات غلط ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر حجتیں اور دلیلیں پیش کرتی رہتی ہے. شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی مجھے جس کام سے منع کر رہی ہے کہ راتوں کو دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو, اس کو معلوم ہے کہ میں یہ وقت جو ہے غلط کاموں کے اندر ضائع کر رہا ہوتا ہوں, جو وقت مجھے گھر والوں کے ساتھ صرف کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کا بھی میرے اوپر حق ہے, بیوی کا بھی میرے اوپر حق ہے, بچوں کا بھی میرے اوپر حق ہے. بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صرف بیوی کی نہیں ہوتی, شوہر کو بھی بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، یہ ذمہ داری باپ پر بھی آتی ہے. تو باپ اگر گھر سے راتوں کو دیر دیر تک باہر رہے گا، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اڑائے گا، ریسٹورانٹ پہ بیٹھ کر کے چائے پیا کرے گا یا سگریٹ پیا کرے گا، یا پھر اس نے کہیں ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہوں گے، تو پھر یہ ذمہ داری کہاں سے پوری ہوگی؟ بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے ہوگی؟ اسکول کے تو حوالے نہیں کیا جا سکتا آج کل کے زمانے میں. تو بیوی شوہر کو صحیح بات کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن آگے سے یہ غصہ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اور بیوی ہی کو لانگ تانگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک تو غلط کام کرتے ہیں، پھر اس غلط کام کے اوپر حجتیں پیش کرتے ہیں، بلکہ الٹا غصہ ہوتے ہیں. آج دفتر میں اگر افسر اپنے ماتحت کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے، تو ماتحت اس کے اوپر سے 100 بہانے پیش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو اس کام سے چھٹی مل جائے، کسی طرح اس کو وہ کام نہ کرنا پڑے. باپ بیٹے سے اگر نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، تو بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ ابو ابھی تو میری کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو کیا ضرورت ہے مجھے نماز پڑھنے کی، جب بڑا ہوں گا تو نماز پڑھ لوں گا. تو اپنی غلطی کے اوپر دلیلیں پیش کرنا اور عقل لڑانا، یہ آج ہماری عادت ہو گئی ہے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے ماننا، یہ ماننا جو ہے وہ انسان کی ایک صفت ہے، یا تو یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ خود بخود انسان کے اندر نہیں آ جاتی. تو ماننے کی صفت جو ہے وہ آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، اور ہمیں صرف منوانے کی فکر رہتی ہے. آج ہمیں منوانا تو آتا ہے، ماننا نہیں آتا. بیوی سے اپنی بات منوانی آتی ہے، اللہ کی ماننی ہمیں نہیں آتی. اولاد سے اپنی بات منوانی آتی ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننی ہمیں نہیں آتی. اسی وجہ سے ہماری زندگی ایک بھوچال کا شکار ہے، ایک بے ربطی کا شکار ہے. ہماری زندگی کے اندر جو بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو نظام اللہ نے بنایا کہ اوپر والے کی تم مانو، نیچے والے تمہاری مانیں گے، ہم اس نظام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. صحابہ کرام کو کیا حکم تھا؟ اسمعوا واطیعوا، کہ تم سنو، اور جیسے ہی تم سنو واطیعوا، فوراً اس کے اوپر عمل کرو. اور صحابہ کرام کا طرز عمل بھی بالکل ایسا ہی تھا. یہ بات کہنی بہت آسان ہے، سننی بہت آسان ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے. جو کرتا ہے یا جو کراتا ہے وہی پتا پاتا ہے. آج کسی کے ساتھ دین کی بات کرو تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ جی مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں. اس جواب کے اندر دو بڑی غلطیاں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ جس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، شاید اس کا 2% آپ جانتے ہیں اور 98% آپ جانتے ہی نہیں. ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات سمجھ لی، اس کی پہچان ہمیں ہو گئی، دراصل حقیقت میں ایسا ہوتا ہی نہیں، ہمیں بات کی پہچان ہی نہیں ہو پاتی. اور پھر اگر ہم نے بات سن بھی لی تو اس کو ماننا تو ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے. آج سالوں سال گزر جاتے ہیں شادی کے بعد، اور میاں بیوی گھر میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس کی مانی جائے گی، کس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف ارشاد فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ رجال کو اس معاملے کے اندر عورتوں کے اوپر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. لیکن سال گزر جاتے ہیں، کئی سالوں تک بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور گھر میں یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کس کی مانی جائے گی. پچیس پچیس سال کے بعد بھی بیویاں اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے طلاق لے کر کے گھر سے چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں اس بات کے اوپر حکم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, کہ تم ان لوگوں کے جیسے نہ بن جانا جو کہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن دراصل وہ سنتے نہیں. اسی بات کو ہمارے بزرگ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو دل کی کانوں سے سن, دل کے کانوں سے سنیے, اس لیے کہ ایک کان تو یہ ظاہر کے کان ہوتے ہیں اور دوسرے کان دل کے کان ہوتے ہیں. ظاہر کے کانوں سے اگر بات سن لی جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کان سے اندر جاتی ہے اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے. تو دل کے کانوں سے سننے کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک کان سے وہ بات اندر جائے تو اس کو اپنے دل میں اتار لیا جائے, اس کو فوراً دوسرے کان سے باہر نہ نکال دیا جائے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا, کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر کچھ خیر پاتے, کچھ ماننے کا جذبہ پاتے, کوئی اچھائی بھلائی پاتے تو لَأَسْمَعَهُمْ, تو یقیناً ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. یعنی سننے کی توفیق, اچھی بات کو اپنے دل کے گہرائی میں اتار لینا, یہ ایک توفیق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. ورنہ ظاہری کانوں سے تو پھر بہت سارے لوگ باتیں سن لیا کرتے ہیں. آج کل تو باقاعدہ ایک ہوا بھی ماشاءاللہ, اچھی بات ہے کہ ہوا چلی ہوئی ہے اللہ والوں کے پاس جانا, دین والوں کے بیانات سننا. تو آج تو جو بھی ذرا سا بھی دین کی طرف آتا ہے وہ فوراً انٹرنیٹ کے اوپر, کسی ویب سائٹ کے اوپر چلا جاتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے شیخ, حتیٰ کہ آج سے اگر 50-60-100 سال پہلے بھی جو مشائخ گزر چکے ہیں ان تک کی ریکارڈنگز اویلیبل ہو جاتی ہیں. تو بڑے بڑے مشائخ کے بیانات سننا یہ آج کل ہمارا ایک معمول بن چکا ہے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان بیانات کو سنتے ہیں پھر ان کے اوپر ان کو عمل کی بھی توفیق ملتی ہے؟ بہت کم, لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو کہ ان بیانات کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو. تو بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو سننا, اس کو ماننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا کم از کم ارادہ کرنا. یہ چیز بندگی کہلاتی ہے اور بندے کو صرف بندگی ہی سچتی ہے. کافر معاشرے میں انہوں نے اپنے دفتروں کے اندر ایک اصول بنایا ہوا ہے, کچھ دفتروں میں باقاعدہ لکھ کے لگا دیا ہوتا ہے اور اس کو ای میلز کے اندر بطور جوک بھی ایک دوسرے کی طرف بھیجا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ رول نمبر ون ٹو رن اے سکسیسفل بزنس, رول نمبر ون از that the boss is always right, کہ جو باس ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے, وہ ہر وقت ٹھیک ہوتا ہے. چاہے وہ کچھ بھی کہے, صحیح جو ہے وہ مالک ہی ہوتا ہے, چاہے کوئی ماننا چاہے یا نہ ماننا چاہے. تو رول نمبر ون از دا باس از آلویز رائٹ, اینڈ رول نمبر ٹو اف دا باس از ناٹ رائٹ دین گو ٹو رول نمبر ون, کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ باس غلط ہے پھر بھی گو ٹو رول نمبر ون, پھر بھی باس ہی صحیح ہے. اس لیے کہ باس تو بہرحال باس ہے, تم باس نہیں ہو. تو ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ اللہ از آلویز رائٹ, ویدر یو انڈرسٹینڈ اٹ اور یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ اور یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, گو بیک ٹو رول نمبر ون دیٹ اللہ از آلویز رائٹ. تو اللہ ہی کی چلنی ہے, مرضی اللہ ہی کی پوری ہونی ہے. ہماری سمجھ میں شریعت کی اس احکام کی حکمت آئے یا نہ آئے, بہرحال چلنی تو اللہ ہی کی ہے. یہی ایک نظام ہے جس کو اگر فالو کیا جاتا ہے تو دفتروں کے اندر بھی نظام ٹھیک ٹھیک چلتا ہے. اگر ہر امپلائی اپنی چلانا شروع ہو جائے اور مینیجر کی بات کو سائڈ پر رکھ دیا جائے تو دفتر کا نظام چل نہیں سکتا. بالکل اسی طریقے سے زندگی کا نظام بھی چلانے کا یہی طریقہ ہے کہ اوپر والے کی مان کے چلا جائے. جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم دیا ہے, زیادہ حکمت دی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے, ان لوگوں کی مان کر چلنے کا ہمیں قرآن پاک میں حکم ہے. کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں ان کی بھی مانو. یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا اصول نہیں, یہ کسی بزرگ کی کہی ہوئی بات نہیں, یہ اللہ رب العزت کی کہی ہوئی بات ہے. تو ہم آج یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ پردہ جو ہے یہ تو صرف آنکھوں کا ہوتا ہے, چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہوتا, یا اس کی ضرورت کیا ہے؟ یا پھر آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ جب کتابیں ساری موجود ہیں تو کتابیں پڑھنی چاہیے, یہ مولویوں کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں ہمیں سجتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبْتَغُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, کہ تم ان لوگوں کے راستے کو پکڑ لو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہ حکم بھی قرآن عظیم الشان سے ملتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ہی حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ, یعنی کہ اس ماحول کو اختیار کر لو, ایسی مجالس میں آنا جانا شروع کر دو, اللہ کے دین کے راستے میں نکلنا شروع کر دو, دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دو, اس ماحول میں آ جاؤ, ورنہ بغیر آئے ہوئے تم اپنے آپ کو بدل نہیں سکو گے, تقوی اختیار نہیں کر سکو گے. پھر آگے سے ہم جواب دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, ہم خود ہی پڑھیں گے, خود ہی سمجھیں گے, اور جب دل چاہے گا کوئی چیز بدل دیں گے, جب دل چاہے گا تو نہیں بدلیں گے. تو یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالی کی ماننے کے, اللہ تعالی کے احکام ہیں. آج اگر کسی کمپنی کا صدر صبح کو آئے اور آ کر کے دفتر میں جو بھنگی ہوتا ہے, جو چپڑاسی ہوتا ہے, اس کو کہے کہ بھائی ذرا دفتر کی صفائی کر دو, تو بھنگی آگے سے جواب دے کہ حضرت کیا ضرورت ہے, سر صفائی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہر چیز تو صاف صاف لگ رہی ہے. تو پھر صدر کا, اس کمپنی کے مالک کا پھر کیا رویہ ہوگا؟ جب ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں, اس کے آگے اپنی طرف سے دلیلیں نہ دیا کریں. حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ اے دوست, یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا, بلکہ یہ دیکھ کہ تو کس عظیم پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے. جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی نافرمانی ہوتا ہے, ورنہ تو وہ گناہ ہی نہیں کہلائے گا. اور جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی اللہ کی نافرمانی ہے, اس کو لوگ سمجھ بھی پاتے ہیں. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صغیرہ گناہ ہے تو چلو کر لیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس عظیم پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک بزرگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے, لوگوں سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن دروازوں سے تمہیں مخلوق دیکھتی ہے, لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے کہ میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا تمام مخلوق میں سے سب سے کمتر تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر کمرے میں موجود ہو تو ہم اس کے سامنے بھی گناہ کرنے سے جھجکتے ہیں, لیکن ہمارا پروردگار ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی گناہ کرنے سے ہم نہیں چھوٹتے. تو بھائی دریا میں رہ کر کے اگر کوئی مگرمچھ سے بیر کرے, مگرمچھ کو جا کر کے چھیڑے, تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ بالکل اسی طریقے سے اگر رہنا اسی دنیا میں ہے تو پھر اس دنیا کے پروردگار کی نافرمانی کہہ کے بھلا کوئی بندہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ عزت اور ذلت کا پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی اطاعت میں رکھا، فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزت اور وقار اس شخص کو دیتے ہیں جو کہ میرے حکموں کو پورا کرتا ہے، لمن تابع امری، جس نے کہ میرے امر کی میرے حکم کی اتباع فرمائی، اور جعل العزت والصغارا، اور ذلت اور پستی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، لمن خالف امری، جو کہ میرے حکموں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حکموں کی مخالفت کر کے ہم بھلا عزت اور بڑائی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کی عزت ہو، چاہے وہ معاشرے کی عزت ہو، چاہے وہ دفتر کی عزت ہو، چاہے وہ اقوام عالم کے اندر کی عزت ہو۔ کوئی قوم بھلا کیسے ترقی کر سکتی ہے، بھلا کیسے عزت یافتہ بن سکتی ہے کہ وہ کھلے عام اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے پر تل جائے، اللہ اور اس کے رسول اس کے خلاف اعلان جنگ فرما دیں، سود کا کاروبار کرنے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ فرمایا، اور دوسرا معاملہ جس میں اعلان جنگ ہوا وہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا۔ تو جو قوم سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اولیاء اللہ کے لیے نیک لوگوں کے لیے مذہقہ خیز الفاظ استعمال کرنا شروع کر دے، پھر ایسی قوم بھلا کیسے عزت یافتہ ہو سکتی ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر کے بھلا کہاں جائیں گے؟ رہنا تو ہم نے بہرحال اللہ ہی کی بنائی ہوئی دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی قوموں کا تذکرہ فرمایا، ایک قوم قوم عاد تھی، اللہ تعالیٰ خود اس قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من اشد، کہ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت کے اندر کون زیادہ زبردست ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ہم نے شہروں میں بستیوں میں ان جیسے کوئی قوم پیدا ہی نہیں کری، اتنی زیادہ جسمانی قوت والی قوم۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو ایسے پٹخ دیا گیا کأنہم اعجاز نخل خاویا، کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کا تنا زمین کے اوپر جب کٹ کے پڑ جاتا ہے تو وہ بھی مضبوط جسم والے زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے۔ نمرود نے بڑائی کا بول بولا تو ایک مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ذلیل فرمایا کہ مچھر اس کی ناک کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا، پھر اس کو ایسا درد ہوتا تھا کہ پہلے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے سر کے اوپر تھپڑ مارو، جب تھپڑ مار مار کے لوگ تھک گئے تو پھر اس نے کہا کہ چلو کوئی چیز ہی مار لیا کرو، تو پھر لوگوں نے اس کے سر کے اوپر جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑائی کے بول کو اس دنیا میں نیچا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم شریعت کی باتوں کے اوپر حجت لگانے کی بجائے سر تسلیم خم کریں، دین کی باتوں کے اوپر ایسی باتیں کرنا کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی، اس کی کیا ضرورت تھی، ان چیزوں سے ایمان انسان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بلکہ کچھ تو الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ اگر انسان ایسی بات کر دیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہونے سے انسان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کو تجدید ایمان کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو گناہ تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ گناہ کو گناہ جب تک ہم سمجھتے رہیں گے تو کم از کم ہم ایمان سے خارج نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ اس کا گناہ ہمیں ملے گا اور اس گناہ کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر ہموار ہوں گے. اگر کوئی شراب پیے گا, نشہ کرے گا, تو خالی توبہ کرنے سے اس نشہ کے اثرات جو ہیں وہ اس کی زندگی سے ختم نہیں ہوتے, لیکن کم از کم اس گناہ کو گناہ سمجھنے سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا, اور ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو گناہ سے بھی توبہ کرنے کی, مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق مل جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوقات کو پہچانیں, اللہ تعالی کے سامنے ہم اپنی اصلیت کو سمجھیں کہ ہم بندے ہیں, بندہ بندہ ہوتا ہے, اللہ اللہ ہوتا ہے. بندے کی اللہ تعالی کے سامنے بھلا کیا حیثیت؟ جب ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جائے گا تب جو ہے وہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جو حدیث پاک میں آیا ہے نا, الدین یسرا, کہ دین جو ہے وہ آسان ہے, وہ ایسے ہی آسان نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی گہرائی ہے, سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ سب کے اوپر بھاری ہے سوائے جو خاشعین ہوتے ہیں. یعنی نماز ہی دین کا حصہ ہے نا, دین میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. تو اگر الدین و یسرا کی حدیث کو ایسے ہی لے کر کے کوئی سمجھنے کی کوشش کر دے تو پھر تو نماز بھی انسان کے اوپر آسان ہونی چاہیے, ہلکی ہونی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ نماز جو ہے وہ خاشعین کے علاوہ سب کے اوپر بھاری ہوتی ہے. اسی وجہ سے بزرگ بڑے علم والے سمجھایا کرتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ حدیثوں کو اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا جائے اور جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی اپنا نفس جو تمہیں سمجھا رہا ہے اسی کو حدیث کا معنی سمجھ کر کے سمجھنا شروع کر دیا جائے. آج لڑکوں کی ایک کلاس تھی, اس کے اندر بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں کہ عورتوں اور مردوں کا نماز کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, تھوڑی بہت اس کے اندر تبدیلیاں ہیں کہ سجدے میں مردوں کو کس طرح سے بیٹھنا ہے اور عورتوں کو کس طرح سے سجدہ کرنا ہے, رکوع کے طریقے کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے. لیکن آج جو حدیثوں کو خود سے اٹھا کر کے پڑھتے ہیں, علماء کی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو. تو بھائی اللہ کے نبی تو ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور مرد جو ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں, تو عورتوں کو بھی اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے. تو ایسے لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ بھائی دین جو ہے وہ ایک حدیث سے نہیں آتا, دین جو ہے وہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ان کے درمیان تطبیق اور ترجیح کر کے پھر فقہا جو ہے وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں اور اس کی بیسس پر فقہ ترتیب پاتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایک مشہور ترین حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب تو اس حدیث میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بھئی اگر تم حلال عمل کرو گے تو تمہارا عمل جو ہے وہ نیت پر دار و مدار ہوگا ہمارے عمل کا, اور اگر حرام کرو گے تو تمہاری نیت پہ اس کا دار و مدار نہیں ہوگا. یہ تو اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اس میں آگے بھی کافی تفصیل آئی ہے. اس حدیث کے اور بھی الفاظ ہیں کہ ہجرت جس نے اللہ کے لیے کری اور رسول کے لیے کری تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی, لیکن جس نے جو ہے وہ دنیا کے لیے کری اور کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کری تو اس کو وہی اجر ملے گا جو کہ اس نے کیا. تو اب کوئی انسان اس حدیث کو پڑھے اور فیصلہ کر لے کہ بھائی نیتوں کے اوپر چونکہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے تو آج سے میں جو ہوں چوری کیا کروں گا, لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالا کروں گا, ان لوگوں کے گھروں میں جو کہ دوسروں کے مالوں کو میرے خیال میں ہڑپ کرتے ہیں, سرمایہ دار ہیں, تو میں ان کے گھروں میں ڈاکے ڈالا کروں گا اور اس کے بعد اس پیسے سے غریبوں کی مدد کیا کروں گا. نیت تو بہت اچھی ہے, بہت ہی احسن نیت ہے, اور انما الاعمال بالنیات کے مطابق اس کا یہ عمل 100% درست ہونا چاہیے. لیکن کوئی عقل والا, علم والا, سمجھ والا شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے کیا؟ اس کے اوپر اگر فتویٰ دے دیا جائے تو پھر معاشرے کے اندر امن و امان, کسی کی جان سلامت رہ سکتی ہے؟ پھر تو ہر کوئی یہ فیصلہ کرنے کے اوپر قادر ہوگا کہ جس کو وہ برا سمجھتا ہے اس کے گھر میں وہ نقب لگائے، اس کا گھر کا پیسہ جو کچھ مال اسباب ہے وہ وہاں سے نکالے اور جا کر کے غریبوں کی مدد کرے. انما الاعمال بالنیات. لیکن بھائی ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک حدیث کے اوپر پوری دین کا دارومدار ہوتا تو پھر ایسا ہوتا، لیکن ایسا ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جنہوں نے اس دین کو مکمل طور پہ سمجھا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کو سمجھنے میں پڑھنے میں لگائی ہیں، حدیث پاک کے ذخیرے کو انہوں نے اپنے سینے میں انڈیلا ہے، سالوں سال انہوں نے مشائخ سے اور علماء سے اس کا علم حاصل کیا ہے. وہی لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جو دوسری بھی حدیثیں ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک حدیث سے دین حاصل نہیں کیا جاتا، دو حدیثوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ ان سب کو جوڑ کر کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ کام فقہائے امت کا ہوتا ہے. اگر آج ہر ایک جو ہے وہ بخاری شریف اٹھا کر کے فیصلہ کر لے کہ بس میں نے تو اسی پہ عمل کرنا ہے، تو کل کو دیکھے گا، پہلی بات تو یہ کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا بخاری شریف. آج کے زمانے میں کس کے پاس ایسا وقت ہے کہ وہ ایک بخاری شریف کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے؟ کسی میں ایسی ہمت ہی نہیں کہ صرف بخاری شریف کو پڑھ سکے. لیکن اگر تو اس نے پڑھ بھی لی اور واقعی اس نے حدیثوں پہ غور کر کے پڑھی، تو پھر دیکھیے گا اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ ایک ہی بات کے اوپر اتنی مختلف حدیثیں بخاری شریف میں کہاں سے آ گئی. تو جب ہی یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ دین کا علم علماء کے پاس سے حاصل کیا جاتا ہے، وہی آپ کو بخاری شریف پڑھائیں گے، وہی آپ کو مسلم شریف پڑھائیں گے، وہی آپ کو ترمذی شریف پڑھائیں گے اور ابو داؤد پڑھائیں گے، اور پھر بتلائیں گے کہ یہ جو مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں ان کے پیچھے بہت تفصیل ہے، کسی کی دلیل کہیں سے ملتی ہے، کسی کی دلیل کہیں سے ملتی ہے. تو یہ سب احکام جو ہیں یہ ان کی جو یہ احکام تو سارے ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی ملتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن آج اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ بن جائے کہ ہم نے تو کسی کی نہیں ماننی، چاہے وہ گھر کے اندر معاملہ ہو کہ بیٹا کہہ دے کہ میں نے تو باپ کی نہیں ماننی، چاہے بیوی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے تو شوہر کی نہیں ماننی، چاہے شوہر اور معاشرے کے مرد یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے تو علماء کی نہیں ماننی، ہم نے تو مشائخ کی نہیں ماننی، تو پھر معاشرے کے اندر ایک بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے. تو بات وہیں پر لوٹ کر آتی ہے کہ ہمیں اپنی اوقات کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اندر اگر اتنا علم نہیں ہے تو ہم علم والوں کی مان کر چلیں، اللہ تعالی کے احکام کو ہم مانیں، ان کے اوپر عمل کریں. اب آخر میں چند واقعات جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں قلم بند کیے ہیں، ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد وہ بہت اچھے اچھے ان کے اندر سے اپنی نصیحتیں بیان فرماتے ہیں. ایک بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، نیک بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا ایک ملازم تھا جس کا نام تھا ایاز. ایاز جو ہے وہ ایک دیہاتی قسم کا آدمی تھا، وہ کہیں سے بادشاہ کے پاس آ گیا تھا اور اس نے بادشاہ کی نوکری شروع کر دی تھی. اب اس کے واقعات جو ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں قلم بند کیے ہیں. ایک واقعہ ہے جس میں کہ فرماتے ہیں، بلکہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایاز جو ہے اگرچہ کہ وہ ایک دیہاتی شخص تھا، لیکن اس نے آ کر کے کچھ ایسے کام کیے کہ وہ بادشاہ کا فیورٹ بن گیا، اور بادشاہ جو ہے وہ اس کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اعتماد کرنا شروع ہو گیا. اب جو بادشاہ کے دوسرے دوست تھے ان کو تو یہ بات ناگوار گزری کہ بھائی یہ تو دیہاتی سا بندہ ہے اور یہ آ کر کے بادشاہ کا فیورٹ کیسے بن گیا، ہم تو بادشاہ کے دوست ہیں، ہمارا رتبہ بھی بلند ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے، علم بھی ہے، مال و اسباب بھی ہے. تو بادشاہ ہمیں چھوڑ کر کے اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ تو بادشاہ نے ایک دفعہ ان کی یہ بات سنی اور ان سے کہا کہ اچھا ایک دن میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. تو جب کئی دن گزر گئے تو اس کے بعد ایک دن بادشاہ نے ایک بہت ہی کڑوا قسم کا پھل منگوایا اور وہ کڑوا پھل منگوا کر کے ایک ایک پھل جو ہے وہ تمام دوستوں کے ہاتھ میں دے دیا, اور ایک پھل جو ہے ایاز کے ہاتھ میں بھی دے دیا گیا, اور سب سے کہا کہ اس پھل کو کاٹو اور کھاؤ. اب جو بھی چھری سے اس پھل کو کاٹتا اور منہ میں جیسے ہی رکھتا تو اس کی کڑواہٹ اتنی شدید تھی کہ اس کا منہ جو ہے پورا کا پورا کڑوا ہو جاتا اور وہ شخص فوراً تھو تھو کرنے لگتا اور کہنا شروع ہو جاتا کہ بہت کڑوا ہے, بہت کڑوا ہے. جو بھی کرتا وہ جو بھی کھاتا وہ یہی کرتا. لیکن ایاز جو ہے اس نے جب اس پھل کو کاٹا اور منہ میں رکھا تو کڑوا تو اس کو بھی لگا لیکن اس نے خاموشی سے اس پھل کو کھا لیا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھل بہت کڑوا ہے اور تھو تھو کر رہے ہیں, تو تم نے اس پھل کو کیسے کھا لیا؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت مجھے بھی یہ پھل بہت کڑوا لگا لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں نے اتنے دن آپ کے ہاتھوں سے میٹھے پھل کھائے ہیں تو آج اگر ایک دن آپ نے مجھے کڑوا پھل کھانے کو دے دیا تو اس میں کون سی ایسی برائی ہو گئی؟ جب اتنے میٹھے پھل میں نے آپ کے ہاتھوں سے کھائے تو آج ایک کڑوا پھل بھی مل گیا تو یہ بھی مجھے شکر ادا کر کے کھا لینا چاہیے. تو مولانا روم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی بندے بن جائیں کہ ہم روز روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی تو ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, اب کبھی ہمارے اوپر کوئی مشکل کوئی پریشانی آ گئی تو ہم اس کے اوپر شکوے شکایات نہ کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ اس کو بھی صبر کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے سہ دیں. جبھی تو اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ لطف کرم دم بدم, لطف سجن دم بدم ٹہرے سجن گاہ گاہ, کہ جو میرا سجن ہے میرا دوست ہے میرا محبوب ہے اس کا لطف تو میرے اوپر ہر ہر سانس کے ساتھ ہے. دم بدم ٹہرے سجن گاہ گاہ, کبھی کبھی میری زندگی میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے, جیسے کہ جو صحت کا عرصہ ہوتا ہے وہ تو ساری زندگی رہتا ہے اور بیماری جو ہے وہ کبھی کبھار آ جاتی ہے. کھانا پینا ہمیں الحمدللہ روز ملتا ہے بلکہ کئی کئی دفعہ ملتا ہے, اگر کبھی بھوک آ گئی یا اپنی پسند کا کھانا کھانے کو نہ ملا تو پھر ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے شکوے شکایات نہ کیا کریں. تو اگر بندہ بھی اپنے پروردگار کے ساتھ یہی رویہ اختیار کر لے تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بن جاتا ہے. ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اوقات کیسے یاد رکھنی چاہیے. جو دربار کے اندر حاسدین بن گئے تھے ایاز کے, تو ان کو ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ کسی طرح سے ایاز کو جو ہے وہ بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے, تو وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے. تو ایک دفعہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایاز کے پاس ایک الماری ہے اور اس الماری کے اندر اس نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے, جس الماری کو وہ روزانہ کھولتا ہے اندر جھانک کے دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس اس کے اوپر تالا لگا دیتا ہے. تو ان حاسدین کو اس بات کے اوپر یقین ہو گیا کہ یقیناً ایاز جو ہے وہ بادشاہ کے خزانوں میں سے چوری کرتا ہوگا اور اس الماری کے اندر خزانے کو جمع کر رہا ہے. تو اگر ہم بادشاہ کو بتلا دیں اس بات کا تو پھر ایاز جو ہے وہ اس کا پول کھل جائے گا اور بادشاہ کی نظروں سے وہ ہمیشہ کے لیے گر جائے گا. تو انہوں نے جا کے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ ایک الماری ہے جس میں اس نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے. بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ایاز کیا تمہارے پاس ایسی کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تم روزانہ اس الماری کو کھول کے دیکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کیا تم نے اس الماری کے اوپر باقاعدہ تالا لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. اچھا ایاز جاؤ اور جو کچھ اس الماری کے اندر ہے وہ لا کر کے سب کے سامنے ڈھیر کر دو. اب حاسدین تو بہت خوش ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ بس آج کا دن تو ایاز کا آخری دن ہوگا. یہاں پر تو جب ایاز اس الماری میں سے چیزیں نکال کے لایا تو پھر لوگ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ اس کے اندر ایک بوسیدہ سا کرتا تھا, ایک بوسیدہ سے جوتے تھے اور ایک بوسیدہ سی چادر تھی. بادشاہ نے اسے پوچھا کہ ایاز تم نے یہ چیزیں اپنی الماری کے اندر رکھی ہوئی تھی اور ان چیزوں کو تم روزانہ دیکھا کرتے ہو, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایاز نے اس پر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے دربار میں آنے سے پہلے میری کل متاع یہی تھی. یہی ایک بوسیدہ سا کرتا تھا جس کو میں زیب تن کیا کرتا تھا, یہی ایک بوسیدہ سی چادر تھی جس سے کہ میں سردی اور گرمی میں اپنے آپ کو بچاتا تھا, اور میرے پیروں کے اندر یہی دو بوسیدہ جوتے ہوا کرتے تھے. تو میں نے ان چیزوں کو سنبھال کر کے اپنی الماری میں رکھ لیا ہے اور میں روزانہ جا کر کے اس الماری کو کھول کر کے دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ اے ایاز یہ تمہاری حقیقت تھی بادشاہ سلامت کے دربار میں آنے سے پہلے. تو اے ایاز اگرچہ کہ یہاں آ کر کے تمہیں بہت عزت مل گئی ہے, بادشاہ سلامت کا تمہیں قرب مل گیا ہے, لیکن اے ایاز تم کبھی بھی اپنی اوقات کو بھول نہ جانا اور کبھی بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. یہ جو کچھ عزت ہے یہ بادشاہ سلامت ہی کی تمہیں دی ہوئی ہے. تو اگر بندہ بھی اس طرح سے اپنی اوقات کو یاد رکھے کہ اے اللہ یہ جو دنیا کی عزت ہے یہ تو آپ ہی کی دی ہوئی ہے, یہ جو مال ہے یہ تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے, یہ جو اولاد ہے یہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے, یہ آنکھیں, یہ سننے کی طاقت, یہ بولنے کی طاقت, یہ چلنے کے لیے دو پیر, یہ کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ, یہ سوچنے کے لیے عقل, یہ ساری چیزیں اے اللہ آپ ہی کی تو دی ہوئی ہیں. بس اے اللہ میں کبھی بھی آپ کا نافرمان نہیں بننا چاہتا. یہ کاریں, یہ بہاریں, یہ روٹی, یہ بوٹی, یہ سب اللہ تعالیٰ آپ ہی کا مجھے دیا ہوا ہے. ہم تو آپ کی ان تمام نعمتوں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اگر تو میں اپنا سر آپ کے دربار میں ساری عمر بھی سجدے میں ڈال کر کے رکھ دوں تو پھر بھی آپ کی ایک ادنا سی نعمت کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا. اگر بندہ بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رویہ رکھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار, اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بن جاتا ہے. یہی فرق ہوتا ہے ایک اللہ کے ولی کے اندر اور ایک عام انسان کے اندر. اللہ کا ولی جو ہے وہ اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں شہر میں اتنا قحط پڑ گیا, بارش کی ایک بوند نہیں ہو رہی تھی اور اس کے نتیجے میں قحط پڑ گیا. تو لوگوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ لگتا ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی ایسا گناہگار بندہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ابر رحمت کو روک لیا ہے. جب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یقیناً وہ گناہگار بندہ میں ہی ہوں, تو مجھے فوراً اس شہر سے نکل جانا چاہیے. تو اس طرح سے اللہ والے جو ہیں وہ اپنی اوقات کو یاد رکھا کرتے. ارادہ ہمارا یہیں پہ جمع کرنے کا ہوتا ہے. ایک اور واقعہ, حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ہی فرمایا, نقل بند فرمایا, لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ سب کو آزمایا جائے. تو اس نے ایک قیمتی ہیرا منگوایا اور تمام دوستوں کو کہا کہ آج میں نے سب کو آزمانا ہے. تو سب نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہاں آج تو پھر کوئی آزمائش ہونے والی ہے، کوئی ٹیسٹ ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. تو بادشاہ نے ہر ایک کے ہاتھ میں پہلے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کر کے وہ ہیرا دیا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی دیا اور کہا کہ اس ہتھوڑے سے اس ہیرے کو توڑ دو. اب ہر کوئی اس بات کے بارے میں کانشیس تھا کہ بھائی میں نے کوئی کم عقلی والا کام نہیں کرنا، ورنہ اس آزمائش کے اندر میں پورا نہیں اتروں گا. تو جس کے ہاتھ میں بھی وہ ہیرا دیا جاتا اور ہتھوڑا دیا جاتا، تو جب بادشاہ اسے کہتا کہ اس ہیرے کو توڑو، تو وہ آگے سے عقل والی بات کرتا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، بہت خوبصورت ہیرا ہے، آپ کے خزانے کے اندر یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے، میں کیسے اس کو توڑ دوں، اس سے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو پھر وہ ہیرا دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا اور وہ بادشاہ اچھا اچھا کہہ کر کے، جیسے کہ خوشی کا اظہار کر کے، پھر وہ بات آگے بڑھا دیتا. دوسرے کے ہاتھ میں وہ ہیرا دیا جاتا، دوسرا بھی یہی عقل والی بات کرتا، پھر تیسرے کے ہاتھ میں دیا جاتا، پھر چوتھا بھی اسی طرح سے عقل کی بات کرتا، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے ایاز کے ہاتھ میں وہ ہیرا آ گیا. ایاز کو بادشاہ نے کہا کہ ایاز اس ہیرے کو توڑو. ایاز نے ہیرے کو زمین پر رکھا، ہتھوڑا سر سے بلند کیا اور اس ہیرے کے اوپر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چکنا چور ہو گیا. اب سارے لوگ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ یہ بے عقل آدمی ہے، تو اس نے دیکھو کتنا بیوقوفی کا کام کیا اور ہیرے کو توڑ دیا. بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، تم نے اس ہیرے کی قدر نہ کری، تم نے اس کو چکنا چور کر دیا. ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں اس ہیرے کو توڑنے سے بچا لوں، ٹوٹنے سے بچا لوں، اور دوسرا راستہ میرے سامنے یہ تھا کہ میں آپ کے حکم کو ٹوٹنے سے بچا لوں. تو میں نے آپ کے حکم کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور اس ہیرے کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو اگر ہم بھی اپنا یہ رویہ بنا لیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے حکم کو توڑ ٹوٹنے نہیں دینا، دنیا کی منفعت اگر سامنے آ رہی ہو اور سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہو، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو زیادہ ترجیح دینی ہے اور دنیا کی منفعت کو ترجیح نہیں دینی. اگر اس طرح سے ہم زندگی گزارنا شروع ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں اور عزتیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رویہ اپنایا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر فتح فرما دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ سر کو جھکایا ہوا تھا، داڑھی مبارک پیٹ سے لگ رہی تھی، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ساری حمد اور ثنا ہے کہ جس نے کہ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام کے تمام گروہوں کو اکیلے دور کر دیا. تو ہم بندے ہیں، ہمیں بندگی سجتی ہے. اللہ تعالی کے دربار میں ناز نہیں چلتی، یعنی ناز اور نخرے اللہ تعالی کے سامنے نہیں چلتے، اللہ تعالی کے سامنے نیاز مندی چلتی ہے. ناز نہیں چلتی بلکہ نیاز چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا تو یہ حال ہے کہ ہم آپ جیسے بندے تو کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی جب عمل میں آ جاتی ہے تو بڑے بڑوں کو آزما لیا کرتی ہے. ہم اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اگر ہم چشم بصیرت کو ذرا کھول کر کے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے والا منظر. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آزمانا تھا تو جنت سے نکالنے میں بھی دریغ نہ کیا. تو ہمیں نظر آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مصیبتیں بھیجی، کیسی کیسی آزمائشوں سے اللہ کے اس پیارے نبی کو گزرنا پڑا. حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر کیسی کیسی مشکلات آئیں. اگر ہم چشم بصیرت کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمیں دکھائی دے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے کتنے سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر کے اوپر آرا چلتا ہوا پھر ہمیں نظر آئے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کٹتی ہوئی نظر آئے گی, اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے دعا کرنا پھر ہمیں نظر آئے گا. تو ہمارا یہی راستہ ہے, ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں. بات دراصل یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو جانے کا, اس دنیا میں سرخرو ہو جانے کا, لیکن بندوں کے پاس سوائے بندگی کے کامیابی کا اور کوئی راستہ ہی نہیں, اور کوئی اللہ تعالیٰ نے آپشن چھوڑا ہی نہیں. تو بس ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ یہی ہونا ہے کہ پہلے تو ہم نے گناہ کا ارادہ ہرگز نہیں کرنا. گناہ کا ارادہ تو کسی مومن کو سجتا ہی نہیں, کسی مومن کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں, اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا کہ کوئی مومن جو ہے باقاعدہ ارادہ کر کے گناہ کرے. تو گناہ کا ارادہ تو ہم نے چھوڑ دینا ہے, ہر حال میں چھوڑ دینا ہے, اور توبہ کا ارادہ ہم نے بنا لینا ہے. دیکھیں مشائخ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جب اب کسی کو طریقے میں داخل کرتے ہیں یا اپنے سالکین کی صف میں کسی کو شامل کرتے ہیں تو ایک بیعت کا عمل ہوتا ہے. اس بیعت کے عمل کے لیے دوسرا لفظ جو مشائخ استعمال کرتے ہیں وہ توبہ کا عمل بھی کہلاتا ہے, یا توبہ کے کلمات پڑھنا کہلاتا ہے. اب توبہ جو انسان اس دن کرتا ہے مشائخ کے پاس آ کر کے توبہ کے کلمات پڑھتا ہے یا بیعت کے کلمات پڑھتا ہے, تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے تمام گناہوں سے اس دن توبہ کر لیتا ہے؟ یعنی کہ کیا وہ ساری اپنی غلطیاں اس کی نظر میں اس وقت موجود ہوتی ہیں کہ بس میں نے جتنی غلطیاں کری ہیں آج تک یا جتنے گناہ میں کر رہا ہوں میں آج ان سب سے توبہ کر رہا ہوں؟ الفاظ تو بے شک ایسے ہی ہوتے ہیں, الفاظ تو بے شک ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن حقیقت تو ایسی نہیں ہوتی. اس لیے کہ سلسلے میں داخل ہونے کے بعد بھی واپس جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, سالوں لگتے ہیں لوگوں کو گناہوں سے پیچھا چھڑانے میں. مشائخ جو ہے ذکر کے اسباق بتلاتے ہیں, پھر ذکر کے اوپر مداومت کے لیے بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. اکثر سالکین کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا, اکثر کے تو بات سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ بھائی اب ذکر بھی کرنا تھا, بس بیعت کر لی کلمات پڑھ لیے کافی سمجھتے ہیں. تو پھر کافی عرصے تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی اب ذکر بھی کرنا ہے, اور ذکر کرنا ہے تو اکثر کرنا ہے, کثرت کے ساتھ کرنا ہے, تو بڑا عرصہ لگتا ہے اس کام کے اندر. تو بھلا اس دن جو توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ موجود ساتھی ایک مثال سے بہت آسانی سے سمجھ لیں گے کہ جب جماعت کے ساتھی مسجد میں آ کر کے تعلیم کرتے ہیں تو تعلیم کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی کون جو ہے وہ 40 دن کا ارادہ کرے گا, کون جو ہے وہ 4 مہینے کا ارادہ کرے گا, یا کون جو ہے وہ 3 دن کا ارادہ کرے گا. تو اب اکثر لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں, کچھ ایک آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا نام لکھوا دیتے ہیں, لیکن اکثر نہیں کھڑے ہوتے. تو پھر جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ تو کریں, اب بعد میں جو ہے وہ کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, آپ کم از کم ارادہ تو کریں, ارادہ کرنے کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس دن جو توبہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں اس دن دراصل تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا انسان ارادہ کر لیتا ہے. یعنی اس دن جو ہے وہ دل میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ بس میں نے اپنی نہیں چلانی بلکہ میں نے اللہ کے اس بندے کی بات پہ عمل کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھے یاد دلاتے رہیں گے میں نے ان کی مان کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی. یہی حقیقت ہے تصوف کی. تصوف کے اندر ذکر اذکار کرنا یہ تو طریقہ ہے, لیکن تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کی مان کر چلنا, یہ تصوف کی حقیقت ہے. ورنہ ذکر اذکار کرنے کے لیے کسی کو کسی شیر کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نمازیں پڑھنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے, روزے رکھنے کے لیے, زکات اور صدقہ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ جڑنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جو کسی کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنانا ہوتا ہے, یہ دراصل اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں نے اپنی نہیں ماننی بلکہ میں نے کسی اللہ کے بندے کی ماننی ہے جس کے پاس اللہ کے دین کا زیادہ علم ہے اور جس کو کہ دوسرے لوگوں نے یہ قرار دیا ہے کہ بھئی اس کے پاس ذکر اذکار کا تجربہ ہے, اس نے اس بات کو اپنے بڑوں کی بات مان کر کے سیکھا ہے. یہ ہوتا ہے تصوف کی حقیقت. اگر آپ نے کلمات پڑھ بھی لیے, کسی کے ساتھ راستہ تعلق جوڑ بھی لیا, لیکن چلانی ہم نے اپنی ہی ہے, تو پھر تصوف کی حقیقت ہی اس کو نصیب نہیں ہوئی. تو پہلا قدم ہی ابھی تک اس بندے نے اٹھایا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے دین کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس امارہ کی مان کر نہیں چلنا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا ہے. علماء کا مقصد, علماء کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہی احکام کو جامعیت کے ساتھ, کاملیت کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں. ہم اللہ کے قرآن کو اٹھا کر کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اٹھا کر کے اگر انفرادیت کے ساتھ ان کو ایک ایک, دو دو, چار چار, دس دس کر کے پڑھیں گے تو ہم جامعیت کے ساتھ اس دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ علماء کی ہمیں ضرورت ہے اور اللہ کی ماننے کے اندر وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو آخر بات ایک بار پھر ریپیٹ کر کے یہ عاجز اس بات کو ختم کرے گا کہ اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر مرضی صرف اللہ تعالی کی چلنی ہے. اگر ہم نے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کری تو ہم فقط اپنی منہ کی کھائیں گے اور اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ہماری کامیابی کا دار و مدار اسی میں ہے کہ ہم اپنی میں کو ماریں, اپنے آپ کو جھکائیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر کے اپنی زندگی گزارنے کا کامل اور مکمل ارادہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ میں آپ کا ایک کمزور بندہ ہوں, آپ میری کمزوریوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا کم ہمت ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر کتنی مستقل مزاجی کی کمی ہے, استقلال کی کمی ہے. اے اللہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے آپ کی نافرمانی کر لیتا ہوں, لیکن اے اللہ میں اپنی نافرمانیوں کے اوپر اصرار کرنے سے آج مکمل توبہ کرتا ہوں. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنے نیک اور اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ ساتھیوں کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں, تو اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو کسی کا اگر یہ دل میں ارادہ ہے, نیت ہے کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھانے والے کے ساتھ اصلاحی تعلق جوڑنا چاہتا ہے, تو پھر وہ اس نیت کے ساتھ یہ توبہ کے کلمات پڑھے گا. لیکن اگر کسی کا پہلے سے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے یا اس وقت اس کا ایسا ارادہ نہیں ہے, تو پھر وہ جو ہے فقط برکت کی نیت سے یہ توبہ کے کلمات پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ کلمات جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہی ہیں اور اس کے اندر بہرحال توبہ ہی کا ارادہ ہے, اور توبہ تو پھر ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات کا ارادہ کر لیں, اور اس عاجز کے پیچھے پیچھے خطبے کے بعد جو الفاظ پڑھے جائیں گے وہ دہرا لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پیچھے پیچھے صدقہ دل کے ساتھ یہ کلمات دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تو یہ توبہ کے کلمات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر مشائخ پڑھواتے ہیں, اور ان کو پڑھنے کے بعد اگر کسی کا ارادہ باقاعدہ سلسلے میں داخل ہونے کا تھا تو پھر اس کو کچھ معمولات بتلاتے ہیں. وہ معمولات بھی یہ عاجز بتلا دیتا ہے کہ 6 معمولات ہوتے ہیں, ان میں سے 3 کرنے کے معمولات ہوتے ہیں اور 3 پڑھنے کے معمولات ہوتے ہیں. ان معمولات کو جب صادق جو ہے باقاعدگی سے کرتا ہے, صدق دل کے ساتھ کرتا ہے, تو اس کے اوپر پھر اثرات نمودار ہوتے ہیں. تو 3 پڑھنے کے جو معمولات ہیں وہ یہ ہیں کہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار, یہی استغفار پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور جو آپ کو آسان لگتا ہے, استغفر اللہ رب العالمین واتوب الیہ. صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم, یہ چھوٹا درود شریف ہے. اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ کا معمول بنانا, یا اگر کسی کی زندگی میں پہلے سے شامل ہے تو فبہا, لیکن اگر نہیں ہے تو اب باقاعدہ اس کو کرنا ہے. روز قرآن کی تلاوت کرنی ہے, ایک پارہ بہت اچھا ہے, اگر نہیں کر سکتے تو آدھا یا ربو ہی کر لیں, لیکن روزانہ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل رکھنا ہے. تو یہ 3 پڑھنے کے معمولات ہوتے ہیں اور 3 کرنے کے معمولات ہوتے ہیں. کرنے کے معمولات میں سے ایک معمول کہلاتا ہے وقوف قلبی, یعنی اپنے قلب کو اللہ تعالی کی یاد کے اوپر وقف کرنا یا ٹھہرانا, وقوف قلبی. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کام کاج کے دوران, گھر کے کام کاج ہوں, دفتر کے کام کاج ہوں, یا آپس میں کوئی معاملات ہوں, جس وقت بھی ہو اپنے ہاتھ پیر کو کام کاج میں مصروف رکھنا ہے, بلکہ اپنے ذہن کو دماغ کو بھی کام کاج میں مصروف رکھنا ہے, لیکن کوشش کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے, یعنی دل کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تصور کریں کہ بس میرا دل ہر وقت اللہ 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 اللہ, اللہ کر رہا ہے, یا یہ چیز مشکل ہے شروع میں تو بس یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی بات ہو رہی ہے, اچھی بات ہو رہی ہے تو تصور کریں کہ یہ اچھائی میرے اللہ کی طرف سے ہے, اگر کوئی بری چیز پیش آئی, کوئی مصیبت پیش آ گئی تو فوراً جو ہے وہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف موڑیں کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. کوئی نعمت مل گئی فوراً اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کرنے کے اوپر کوئی مسنون دعا سنت کی کتابوں کے اندر منقول ہے تو وہ دعا پڑھ لیں. یہ مسنون دعائیں پڑھنا بھی جو ہے وہ وقوف قلبی کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا, لیٹنے کی دعا, اٹھنے کی دعا, نیند سے بیدار ہونے کی دعا, یہ تمام مسنون دعائیں یہ وہی شخص کر سکتا ہے, یاد رکھ سکتا ہے جس کا کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. تو ان چیزوں کی عادت بنا لینا یہ وقوف قلبی کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ اذکروا اللہ قیاما فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم, کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کھڑی حالت میں بھی, بیٹھی حالت میں بھی اور لیٹی حالت میں بھی. اب انسان کی یہ تین حالتیں ہی ہو سکتی ہیں. گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ہمیں کہہ دیا کہ بھائی تمہارا کوئی لمحہ میری یاد کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے, کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. فذکروا اللہ امر کا صیغہ ہے, حکم کا صیغہ ہے اللہ کے قرآن میں, یہ کہلاتا ہے وقوف قلبی. تو کرنے کے معمولات میں سے یہ پہلا معمول ہے. دوسرا کرنے کا معمول یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو فارغ کر کے مصلی پر بیٹھ کر وضو کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے تصور یہ کرنا کہ میرا دل جو ہے, میرا روحانی دل, قلب, جس کا کہ ذکر قرآن پاک میں آتا ہے, میرا روحانی دل جو ہے وہ اللہ 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 پکار رہا ہے. یعنی زبان نہیں پکار رہی, میرا دل اللہ 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 پکار رہا ہے اور میں اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کہلاتا ہے مراقبہ. اس کے لیے ذکر قلبی کا لفظ بھی آتا ہے, ذکر خفی کا لفظ بھی آتا ہے, ذکر خامل کا لفظ بھی آتا ہے, مختلف طریقے ہیں, لیکن خیر یہ کہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ وقوف قلبی سے مختلف ہے کیونکہ وقوف قلبی میں اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا ہوتا, لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوتا ہے. کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھنے کی کوشش کریں, نہیں ہو سکتا تو 10 منٹ سے شروع کریں. یعنی اپنے روز مرہ کے معمولات میں سے کچھ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا, اس کا دوسرا نام کہہ لیں مراقبہ, اللہ کے لیے کچھ وقت ڈیڈیکیٹ کرنا. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا, وہ ہم اللہ کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹ نہیں کر رہے, وہ ہم نے پڑھنا ہے. نہیں پڑھیں گے تو جوتے لگیں گے, ٹھیک ہے نا, نہیں پڑھیں گے تو اس کے اوپر عذاب ہوگا. وہ فرض ہے, وہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ تو ہم ایک قرض اتار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا قرض جو ہے وہ اتار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا جو ہے وہ پہلی بات تو نفل نمازیں آ جاتی ہیں اس کے اندر, اور پھر نفل نمازوں میں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنا ہی نہیں پاتے, ہماری توجہ نماز کے علاوہ ہر جگہ ہوتی ہے, تو گویا کہ وہ نفل نمازیں بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی, بس ایسے ہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی نے سکھا دی تو بس پڑھ رہے ہیں, اب ساری زندگی گزر رہی ہے اسی طرح کی بے دھیانی کی نمازوں میں. تو ان نمازوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ مراقبہ جو ہے یہ دراصل اس نماز کی ہی تیاری ہے جو کہ نماز کے باہر کرنی ہوتی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ 15 منٹ اس کو پھر ساتھ ہی پڑھانے کی کوشش کریں, آدھا گھنٹہ, بلکہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ اگر انسان بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر باقاعدہ اس کو پھر اثرات فوراً پتہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے کچھ عرصہ 1 گھنٹے کا روزانہ مراقبہ کر لیں تو پھر آپ بتائیں نماز کے اندر آپ کا کیا فرق پڑتا ہے. آپ کی نماز اس سے پہلے کی نماز میں اور اس کے بعد کی نماز میں آپ کو صاف فرق نظر آئے گا. اور یہ بات ہمارے حضرت تو صاف بولتے ہیں کہ یہ 100 کی بات بتائی ہوئی نہیں ہے, 1000 کے اوپر آزمایا ہوا یہ نسخہ نہیں ہے, یہ لاکھوں نے آزمایا ہے. آج کے دور میں لاکھوں نے آزمایا ہے اور امت کے اندر پہلے تو پھر کروڑوں نے اس طرح کے جو مجاہدے کیے اور اس طرح کے جو ذکر اذکار کیے تو اس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں نمودار ہوئیں. آج اگر ہم یہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا بیعت کیے ہوئے, ہمیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, یا ہم نے جو ہے وہ اتنے بڑے شیخ کے ساتھ تو تعلق جوڑا ہے لیکن ہم تو کچھ نہیں کر پائے, تو اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ہیں, نسخہ بھی لے کر آ جاتے ہیں, لیکن پھر اس نسخے کو یا تو اپنے گھر میں کہیں رکھ دیتے ہیں یا جیب میں ڈال دیتے ہیں. بھائی اس نسخے کی جو دوائی ہے اس کو پیٹ میں ڈالنا ہوتا ہے تب اثر ہوگا, ورنہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی اگر آپ کو نسخہ لکھ کر کے دے دے تو آپ کی بیماری نہیں جانے والی. تو اس کا معاملہ وہی ہے. تو یہ دوسرا معمول کرنے کا ہے. اور تیسرا کرنے کا معمول یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا، اس کو اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہنا کہ اچھے حالات آ رہے ہیں تو بھی شیخ کو بتلانا، اور برے حالات آ رہے ہیں تو بھی شیخ کو بتلانا. ذکر کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ واردات، کچھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو بھی شیخ کو بتلانا. اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، تو پھر بھی شیخ کو بتلانا. یہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے اور یہ معمولات میں سے ایک معمول ہے. اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذکر کر نہیں رہا، بس ایسے ہی بیٹھ ہو کر کے عرصہ گزار رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر شیطان تو پھر تاک میں لگا ہوتا ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا تمہیں، تو وہ پھر مایوسی ڈالتا ہے، پھر اس طرح سے اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی ڈال دیتا ہے کہ بھائی اتنے بڑے شیخ کے ساتھ تم نے تعلق بنایا، تمہیں کیا ملا؟ تو چھوڑو اس سب چیزوں کو، ان سب میں کچھ نہیں رکھا، یا ایسی انوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو پھر شیطان ان موقعوں کو پھر استعمال کرتا ہے اور پھر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے مایوسیاں پیدا کرتا ہے. تو جو سالک شیخ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے تو پھر شیخ اس کو یاد دلاتا ہے کہ بھائی تم اگر یہ کام کرو ہی کہ نہیں تو تمہیں کہاں سے فائدہ ہوگا. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی گردن اپنے گریبان میں چھاپنے کی ضرورت ہے. تو یہ رابطے ہی سے ممکن ہو سکتا ہے. یا دوسری طرف کہ بھائی کچھ ذکر اذکار کر لیے، اب خواب آنا شروع ہو گئے، اب خواب کے اندر جو ہے وہ کچھ جنتیں نظر آنی شروع ہو گئیں، یا پھر جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں شروع ہونا شروع ہو گئیں اپنی زندگی میں کہ بس اپنے آپ سے جو ہے وہ خوش گمان ہو گئے کہ میں نے تو بس ذکر اذکار کیے ہیں اور میں تو بس اللہ کا ولی بن گیا. تو یہ بھی ایک شیطان کا ایک چال ہے. تو شیطان اس طرح سے بھی گمراہ کرتا ہے. تو اگر شیخ کے پاس جائیں گے نہیں اور یہ چیزیں بتلائیں گے نہیں، تو پھر شیطان کو ہم اپنے اوپر کھلی چھوٹ دے رہے ہیں اور اس کے راستے میں پھر ہم ایک آسان غذا بن رہے ہیں. اس وجہ سے رابطہ شیخ کا جو معمول ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہوتا. تو تین معمولات پڑھنے کے بتلائے اور تین معمولات کرنے کے بتلائے. انشاءاللہ جب ان کے اوپر باقاعدگی سے عمل کریں گے ان سب معمولات کے اوپر، تو زندگی کے اندر تبدیلیاں نمودار ہوں گی. وہی چیزیں جو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے تو ہیں لیکن ان کے اوپر عمل کرنے سے ابھی تک ہم محروم ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دیں گے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا معمول ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے، سب کو جھکا کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں. تو تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل کی طرف آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرق پوشوں کے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ترستی ہے نگاہیں نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں، بھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب نازافرینوں میں، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، مایا ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں،
اللہ دعا کر لیجیے، سبحان ربی الوهاب اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ میں اپنی بندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، اے اللہ ہمارے ہمیں اپنے حقیقت میں بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ماننے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کے تمام اعمال کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے طاعت گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں سنتوں کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں سنتوں کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں سنتوں کے اوپر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی شدید محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ اپنی عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں بھی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ ہمارے پورے وجود کو ذاکر بنا، اے اللہ اپنی ذات کی شدید محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ذاتی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا عرفان عطا فرما، اے اللہ اپنی عزت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھا، اے اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر
اپنے احکام کی عزت کو پیدا فرما، اپنے احکام کی عظمت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی شریعت کی عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ آپ کے احکام کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ اپنے دین کی پوری سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کو آپ نے اپنے دین کی پوری سمجھ عطا فرمائی، اے اللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکوں کا ساتھ عطا فرما، اے اللہ متقین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے تمام احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کونوا مع الصادقین کے عمل کے اوپر عمل کرنے کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تقوی اختیار کرنے کے جو جا بجا احکام آپ کے قرآن کے اندر آئے، اے اللہ ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے متقی اور شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہمارا پیچھا چھوڑا، اے اللہ اپنی طاعات کی لذت عطا فرما، اے اللہ طاعات کی لذت عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کا سرور عطا فرما، اے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ نماز کے اندر حاضری بھی عطا فرما اور حضوری بھی عطا فرما، اے اللہ نماز کی حضوری عطا فرما، اے اللہ خشیت سے بھرپور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز کے اندر اپنا دھیان پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کے دوران اپنا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دلوں کو اے اللہ آپ کی یاد کے اوپر جمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں جاری فرما، اے اللہ ہمارے ہر کام کے دوران اے اللہ جس طرح ہمیں دنیا کے خیالات ہر وقت لگے رہتے ہیں، اے اللہ اس طرح سے اے اللہ اسی طرح سے آپ کا خیال آپ کا دھیان ہر وقت ہمارے دلوں میں موجود فرما، اے اللہ ہر وقت اپنا استحضار عطا فرما، اے اللہ اپنی ایسی حاضری عطا فرما، اے اللہ اپنا ایسا استحضار عطا فرما کہ اے اللہ وہ آپ کے اے اللہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اے اللہ اپنی ایسی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اے اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن کے فیض کو اے اللہ ہماری نسلوں میں جاری فرما، اے اللہ قرآن کے عاشقوں کو اے اللہ ہماری اولاد میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کے فیض کو ہمارے گھروں میں جاری فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی حافظ قرآن بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی عامل قرآن بنا، اے اللہ ہم سب کو عامل قرآن بنا، اے اللہ قرآن میں آپ کے جتنے احکام آئے ہیں اے اللہ ان تمام احکام کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام دیے اے اللہ ان سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم اس دور میں پیدا کیے جہاں پہ آپ کے رجال کی اے اللہ بہت قلت پائی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں ایسی نیک محفلیں میسر نہیں آتی جہاں بیٹھ کر کے اے اللہ ہم آپ کو یاد کر سکیں، اے اللہ ایسے لوگ میسر نہیں آتے جن کو دیکھ کر کے اے اللہ آپ یاد آ جائیں، اے اللہ ہمیں ایسے نیکوں کی صحبت عطا فرما، اے اللہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی میں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اندر سے عجب اور تکبر جیسے مہلک گناہوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام روحانی بیماریوں سے ہمارا پیچھا چھوڑا، اے اللہ شہوت حسد تکبر عجب اے اللہ اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں اے اللہ ان تمام امراض کا علاج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اگر ہم خود ان کا علاج کرنے کے قابل نہیں ہو رہے تو اے اللہ کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مشائخ کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو وہ ذکر اذکار بتائیں ان ذکر اذکار کے اوپر باقاعدگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے تمام معمولات کو پابندی سے اقتصاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور پاتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے سامنے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو بالکل اے اللہ بے یار مددگار پاتے ہیں، اے اللہ آپ کے سوا اور ہمارا اور کون مددگار ہو سکتا ہے، اے اللہ آج ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ آپ شیطان اور نفس کے ساتھ کے خلاف اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو طریقے ہمارے مشائخ ہمارے بزرگوں نے بتائے شیطان کی مکاریوں سے بچنے کے، اے اللہ ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس عمارہ کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس ہمارا نفس عمارہ ہمیں بار بار دھوکے دیتا ہے، آئندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں، ہم اکیلے ہی دین کے اوپر عمل کر لیں گے، ہم کتابیں پڑھ کر کے دین کو سمجھ جائیں گے. آئندہ یہ ہمارا نفس امارہ ہے جو کہ ہمیں بہکاتا ہے. آئندہ ہمیں گمراہی کے راستے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آئندہ اس نفس امارہ کو آئندہ مایوس فرما، آئندہ ہم سے مایوس فرما. آئندہ اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما. آئندہ ایسا نفس مطمئنہ عطا فرما جو کہ آپ کی عطا کے اوپر راضی ہو. آئندہ جو کہ آپ کی لقا کے لیے آئندہ جو تڑپتا ہو، آئندہ جس کو آپ کے ساتھ ملنے کا شوق ہو، آئندہ ایسا نفس عطا فرما. آئندہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. آئندہ ہماری زندگی کو اپنی طاعت والی زندگی بنا. آئندہ ہماری موت کو اپنی طاعت والی موت بنا. آئندہ بلکہ ہم آپ سے شہادت کے طلبگار ہیں. آئندہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. آئندہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. آئندہ اپنی رضا والی موت عطا فرما. آئندہ موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما. آئندہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. آئندہ ہماری قبروں کو ہمارے اوپر آسان فرما. آئندہ جو عزیز وقار دنیا سے فوت ہو چکے، اے اللہ ان کی قبروں کو ان کے اوپر آسان فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب دینا ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی، اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ آخرت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار دن بنا. اے اللہ آخرت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. اے اللہ بڑے بڑے کام تو ہم نہیں کر سکے، لیکن اے اللہ آپ کی نسبت سے، اے اللہ ہم یہاں آ بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق استوار کر بیٹھے ہیں. اے اللہ اسی بات کو ہم سب کو قبول فرما. اور اے اللہ ہمیں بھی ان سات قسم کے اشخاص کے اندر داخل فرما جو کہ اے اللہ جن کو کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اے اللہ فقط آپ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان کے ساتھ اے اللہ ہمیں ذاتی عداوت نصیب فرما. اے اللہ سخت عداوت نصیب فرما. اے اللہ اپنے گناہوں سے اے اللہ ہمیں شدید قسم کی اے اللہ نفرت عطا فرما. اے اللہ کراہت عطا فرما. اے اللہ جس طرح سور کے گوشت سے اے اللہ آپ نے ہمیں کراہت عطا فرما دی ہے، اے اللہ بالکل اسی طرح سے اے اللہ غیبت کے مرض سے بھی اے اللہ ہمیں کراہت اور نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام نافرمانی کے کاموں سے اے اللہ اسی طرح ہمیں کراہت اور نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس طرح سے ہم زنا کے گناہ سے اے اللہ سب کراہت کھاتے ہیں، اگر کوئی زانی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری محفل میں آ کے بیٹھا ہے تو ہم اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اے اللہ ہم یا تو خود اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں یا اس کو اٹھا دیتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم غیبت کے مرض میں گرفتار ہیں. اے اللہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، آپ کے نبی نے فرما دیا کہ الغیبت اشد من الزنا، لیکن اے اللہ ہم غیبت کے گناہ کو اے اللہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اے اللہ اس کے اندر ہم گرفتار ہیں. اے اللہ اسی طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہم گرفتار ہیں. اے اللہ ان گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے لیے ان سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے ہمیں ان سے بچانا بہت آسان ہے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اے اللہ نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ کسی عارف نے کہا کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے بھی ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہم امتحان کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے. اے اللہ اگر گناہ کا کوئی موقع مل جاتا ہے تو اے اللہ ہم گناہ کے اوپر عمل کرنے سے دریغ نہیں کرتے. اے اللہ آپ ہمارے اوپر رحم فرما لیجئے. اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ نیکیوں کے موقع ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیک صحبتیں ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے اوپر استقامت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اندر ہمت اور حوصلے کی کمی ہے، اے اللہ اسی وجہ سے اے اللہ راتوں کو اٹھ کر ہم آپ کے سامنے عبادت کرنے سے محروم ہیں. اے اللہ آپ کے ذکر میں بیٹھنے سے ہم محروم ہیں. اے اللہ لمبی نمازیں پڑھنے سے ہم محروم ہیں. اے اللہ معاشرے کے اندر نیکی کے کام کرنے سے ہم محروم ہیں. اے اللہ یہ یقیناً ہماری ہی ہمت کی کمی ہے. اے اللہ ہماری ہمتوں کو جوان فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ہمتوں کو مضبوط فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ صاحب خانہ اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا، اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما لیجئے. اے اللہ خدمت کرنے والے ساتھیوں کو اے اللہ اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی بندگی والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم نے سنا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے, اے اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیجیے, اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے, اے اللہ اپنے خاص بندوں میں ان کو شامل فرما لیجیے, اے اللہ اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما لیجیے, اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما لیجیے, اے اللہ ان کے عزیز و اقارب دوست رشتے دار, اے اللہ ان کو بھی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما لیجیے, اے اللہ ان کو بھی اپنی بندگی والی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اے اللہ اپنے مقبول بندے بندیوں میں ان کے گھر والوں کو بھی شامل فرما لیجیے, ان کے اولاد کو بھی شامل فرما لیجیے, اے اللہ ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما, اے اللہ ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما, اے اللہ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرما, اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ دنیا کے مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ موت کے فتنے سے حفاظت فرما, اے اللہ قبر کے فتنے سے حفاظت فرما, اے اللہ بڑھاپے کی مجبوریوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما, اے اللہ ان کی زندگیوں کو ان پر آسان فرما, اے اللہ ان کی موت ان کے لیے آسان فرما, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب کو اے اللہ معاف فرما, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ان کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اے اللہ ہم پر رحم کھاتے ہوئے اے اللہ قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا